کیسٹ نمبر 10 یہاں سے شروع ہوتی ہے. کیسٹ نمبر 10 یہاں سے سماعت فرمائیے. ناول عنوان عمران سیریز بلائنڈ اٹیک، جسے مظہر کلیم ایم اے نے تحریر کیا، جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں. اور پھر کافی دیر تک ان کے درمیان اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں. باتوں کے درمیان انہوں نے ڈاکٹر پرتاپ سنگھ کی بھیجی ہوئی چائے پی لی. اسی لمحے ایک ملازم اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون پیس تھا. آپ کی کال ہے جناب، ملازم نے کہا، اور عمران نے اس کے ہاتھ سے فون پیس لے کر اسے واپس جانے کا اشارہ کر دیا. اور جب وہ ملازم باہر چلا گیا تو عمران نے فون پیس کا بٹن دبا کر اسے آن کر دیا. یس، عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا. موہن سنگھ بول رہا ہوں عمران صاحب، میں نے معلومات حاصل کر لی ہے، خاصی تفصیلی معلومات ہیں. ان کے مطابق آپ کے میک اپ اور آپ کے ساتھیوں کے میک اپ میں میرے آدمیوں کی لاشیں قبرستان لے جائیں گی. وہاں فوری طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی، جس میں صدر نے بھی شرکت کی. مقصد اس کا یہ تھا کہ عالمی اور مقامی پریس رپورٹروں کے سامنے یہ لاشیں پیش کر کے پاک ایشیا کے خلاف مشق بار میں سرکاری مداخلت کا ثبوت مہیا کیا جائے. مگر مسٹر شوگل اپنی بات سے اڑا رہا کہ یہ آپ کی لاش نہیں ہے. اس پر صدر صاحب نے فون پر کرنل فریدی صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے کسی ساتھی کی لاش ہے، لیکن شوگل کا اصرار ہے کہ یہ میک اپ میں ہے، مگر ان کا میک اپ صاف نہیں ہو رہا ہے. اس پر کرنل فریدی نے مخصوص اور مستقل میک اپ صاف کرنے کے 3 فارمولے بتائے، ایک یخ پانی، ایک انتہائی گرم پانی اور تیسرا نمک ملے پانی کی بھاپ. اور پھر جب یہ بھاپ استعمال کی گئی تو میک اپ صاف ہو گیا. ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل داس نے اس میٹنگ کے دوران ہی اطلاع دی کہ 4 افراد کی ٹیم نے وادی ترنام میں اسٹور نمبر 2 پر حملہ کیا، لیکن انہیں وہیں ہٹ کر دیا گیا. مگر نامعلوم افراد نے ان کی لاشیں غائب کر دی اور ان میں سے 2 افراد کو پہچان لیا گیا کہ وہ آپ کے ساتھی جوزف اور جوانا ہیں. بہرحال اصل بات یہ بتائی گئی کہ کرنل داس کی پلاننگ کے مطابق وہاں ایک جاری اسٹور بنایا گیا تھا جسے نمبر 2 اسٹور کہا گیا، اور اس پر ٹریپ کرنے کے لیے باقاعدہ نشانات لگائے گئے تھے. اور پھر اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ قبرستان کا مشن مکمل ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں، اس لیے بھوادہ پہاڑیوں پر قبرستان کی تمام ایجنسیاں اس مشن کی انتہائی کڑی نگرانی کریں گی. اور وادی کے چاروں طرف پہاڑیوں کو ایجنسیوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے. البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹور شمالی پہاڑی میں ہے، اور چونکہ پہلے حملہ‌آور بھی وہیں سے غائب ہوئے ہیں، اس لیے قبرستان سیکرٹ سروس کو اس پہاڑی کا چارج دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ خفیہ راستہ ڈھونڈے گی جس سے زخمی افراد غائب ہو گئے ہیں. سردار موہن سنگھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اس قدر تفصیل سے یہ اہم رپورٹ کیسے مل گئی ہے؟ عمران نے کہا. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاور ایجنسی کی چیف مادام ریکھا کی اسٹینٹ مسی کاشی کے قریب میرا ایک آدمی ہے. اس آدمی کو جب میں نے اس رپورٹ کے حصول پر لگایا تو اس نے کاشی سے یہ رپورٹ حاصل کی ہے. کاشی کو یہ ساری تفصیل مادام ریکھا نے خود بتائی ہے جو اس میٹنگ میں شامل تھی. سردار موہن سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، جس پہاڑی پر وہ تمہارا پوائنٹ 3 موجود تھا، جہاں سے ہم زخمیوں کو ہیلی کاپٹر لے کر باہر نکلے تھے، کیا وہاں تک دوبارہ ہیلی کاپٹر آسانی سے جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا. جی نہیں، آپ کے ساتھی خوش قسمت تھے کہ چند لمحے پہلے نکل آئے تھے. آپ کے ہیلی کاپٹر کے آنے کے تھوڑی دیر بعد پاور ایجنسی کے آدمی نے یہ سارا علاقہ سنبھال لیا ہے. اب وہاں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ اس خفیہ راستے تک پہنچانے والی عمارت بھی مادام ریکھا نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ بظاہر یہ ایک عام سا ڈیرا ہے اور مادام ریکھا کے مطابق یہ بہترین محل وقوع ہے، اس لیے دوسری بار بھی اس نے اس عمارت میں ہی ہیڈ کوارٹر بنایا ہے. سردار موہن سنگھ نے جواب دیا. لیکن ابھی رپورٹ میں تم نے بتایا ہے کہ اس سمت کو سیکرٹ سروس کی تحویل میں دیا گیا ہے، پھر پاور ایجنسی وہاں کیسے پہنچ گئی؟ عمران نے کہا. یہ تو مجھے نہیں معلوم، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس صرف وادی ترنام تک ہی محدود ہو اور باقی پہاڑیاں پاور ایجنسی کی نگرانی میں ہوں. سردار موہن سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے، اس کا مطلب بے حد شکریہ. عمران نے کہا، عمران صاحب کیا آپ دوبارہ وادی ترنان جائیں گے؟ سردار موہن سنگھ نے کہا، ظاہر ہے اپنا مشن ادھورا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو اچھا ہوا کہ اصل حالت کا علم ہو گیا، ورنہ حقیقتا اس بار ڈانٹ کھا گئے تھے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا عمران صاحب، لیکن آپ وہاں کس طرح جائیں گے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا تجویز کردہ لائحہ عمل بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، سردار موہن سنگھ نے کہا۔ فی الحال تو میرے ذہن میں کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہے، پہلے تو ہمیں اس اسپتال سے واپس بوالہ پہاڑی تک پہنچنا ہے، پھر وہاں سے آگے جیسے ہی حالات ہوں گے ویسے ہی لائحہ عمل طے کر لیا جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس سلسلے میں آپ کی میں اتنی مدد تو ضرور کروں گا کہ آپ کو بواجہ پہاڑیوں تک پہنچا دوں، میں دھیرج سنگھ سے کہتا ہوں، وہ آپ کے لیے بندوبست کر دے گا، وہ ان معاملات میں بہت ہوشیار ہے۔ دوسری طرف سے سردار موہن سنگھ نے کہا، اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے فون آف کر دیا۔ کرنل موہن لکڑی کے بنے ہوئے ایک ہٹ میں کرسی پر بیٹھا بڑے اضطراب بھرے انداز میں پہلو بدل رہا تھا، وہ بار بار ہونٹ کو دانتوں سے چباتا، بار بار مٹھیاں بند کرتا اور کھولتا۔ اس کے سامنے میز پر ایک ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا، ہٹ کا دروازہ بند تھا، چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کرنل موہن چونک کر دروازے کی طرف مڑا۔ دروازے میں ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی جس کے جسم پر چپک فوجی یونیفارم تھا، اس نے سر پر پی کیپ پہن رکھی تھی۔ اس نے اندر آ کر باقاعدہ کرنل موہن کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا، تمہاری اسی اوپر تو میں مٹا ہوں کیپٹن مانیکا، آؤ بیٹھو، کرنل موہن نے مسکراتے ہوئے سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور آنے والی نوجوان لڑکی بڑی ادا سے مسکراتی ہوئی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بس تم زبان سے ہی یہ سب کچھ کہتے رہتے ہو، کبھی تم نے مجھے پرپوز کرنے کی تو ہمت نہیں کی، مانیکا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس مشن کے بعد وعدہ رہا کہ صرف پرپوز ہی نہیں کروں گا بلکہ فوراً شادی بھی کر لوں گا، کرنل موہن نے کہا تو مانیکا کے چہرے پر بے اختیار مسرت کے گلاب سے کھل اٹھے۔ چلو یہ وعدہ بھی دیکھ لوں گی، مانیکا نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن تم نے اس مشن کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں جس کے لیے میں نے تمہیں اسپیشل طور پر کافرستان بلایا ہے، کرنل موہن نے کہا۔ مجھے معلوم ہے یہاں کسی خاص اسلحے کا اسٹور بنایا جا رہا ہے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے اس کا خطرہ لاحق ہے، اس لیے حفاظت کی غرض سے یہاں زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، مجھے تمہارے اسٹینٹ شیام نے یہ سب بتا دیا ہے، مانیکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں اس نے تمہیں تفصیل نہیں بتائی، اس مشن کے دوران میری سخت بے عزتی ہوتی ہے اور میں اس بے عزتی کو دوبارہ ارمت میں نہیں بدلنا چاہتا، کرنل موہن نے ترخ لہجے میں کہا۔ تمہاری بے عزتی کس نے کی ہے، کیسے، کیوں، مانیکا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے تم تفصیل سن لو پھر باتیں ہوں گی، کرنل موہن نے کہا، اور پھر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہوٹل سے اغوا سے لے کر صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ سطح میٹنگ تک کی ساری کاروائی تفصیل سے دوہرا دی۔ او انتہائی حیرت انگیز، ویسے ڈیئر تم سے سخت غلطی ہوئی تھی، تم اس عمران کو اچھی طرح نہیں جانتے، جبکہ سابقہ ملٹری انٹیلیجنس چیف کے اسٹینٹ ہونے کی وجہ سے مجھے اس بارے میں معلومات حاصل ہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار اور سب سے بڑا چالاک آدمی ہے، حالانکہ میرے خیال میں شاگل اتنا عقل مند نہیں ہے جتنی عقل مندی کا اس نے اس معاملے میں ثبوت دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ عمران کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ عمران نے کئی بار اسے خود موت کے منہ بچایا ہے، شاید اس لیے کہ شاگل بنیادی طور پر احمق آدمی ہے اور کسی احمق آدمی کا سیکرٹ سروس کا سربراہ بنے رہنا عمران کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، مانیکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں اسی لیے یہاں بلوایا ہے اور تمہاری ساری تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ مجھے شیام نے بتایا تھا کہ تم عمران کے بارے میں کافی جانتی ہو، اب میری بات غور سے سنو، میں چاہتا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ بہرحال میرے ہاتھوں ہی ہو، تم بے حد ذہین ہو، مجھے اس بارے میں کوئی ترکیب بتاؤ، کرنل موہن نے کہا تو مانیکا نے ہونٹ بیچ لیے۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، اس کی خوبصورت پیشانی پر شکنی سی پھیل گئی تھی اور آنکھیں بھی سوچنے کے انداز میں سکڑ گئی تھی، ایک ترکیب ہے، تھوڑی دیر بعد مانیکا نے کہا تو کرنل موہن بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کون سی ترتیب، کرنل موہن نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ اس کو ٹریپ کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنا ہوگی، مانیکا نے کہا۔ وہی ترکیب تو پوچھ رہا ہوں، کرنل موہن نے قدرے ترخ لہجے میں کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس اسٹور کا اصل محل وقوع معلوم نہیں ہے، جیسا کہ تم نے تفصیل میں بتایا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے انتہائی جرات، بہادری اور بے خوفی سے گولیوں کی بارش میں وہ نقلی اسٹور تباہ کر دیا تھا۔ اگر انہیں اصل اسٹور کا علم ہوتا تو وہ کبھی نقلی اسٹور کی طرف توجہ نہ کرتے، اور اگر اب اس عمران کو علم ہو گیا کہ اس نے غلط اسٹور تباہ کرایا ہے تو پھر وہ لازماً اصل اسٹور کا محل وقوع تلاش کرائے گا، اور اگر عمران کو ایک بار پھر کسی نقلی اسٹور کی طرف متوجہ کر دیا جائے تو وہ لازماً اس پر حملہ کرے گا اور وہاں اس کے خلاف ٹریپ بنایا جا سکتا ہے، مانیکا نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ اس سے رابطہ کیسے ہو، کرنل موہن نے کہا۔ عمران کے ساتھی جنہیں وہ اٹھا کر پراسرار طور پر غائب ہو گیا ہے شدید زخمی تھے، اس لیے وہ انہیں لے کر زیادہ دور نہ جا سکا ہوگا۔ اس لیے اگر جنرل فریکوینسی پر کسی لانگ ریچ ٹرانسمیٹر پر بات کی جائے تو لازماً یہ کال عمران تک پہنچ جائے گی، لیکن عمران بے حد ذہین اور عیار آدمی ہے، اس لیے یہ کال اس طرح ہونی چاہیے کہ اسے کسی طرح بھی شک نہ پڑ سکے، پھر وہ لازماً ٹریپ میں آ جائے گا، مانیکا نے کہا۔ تو کرنل موہن کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ او ویری گڈ، مانیکا تم واقعی انتہائی ذہین ہو، ویری گڈ، یہ ترقی واقعی شاندار ہے، اب تم خود ہی باقی کام بھی کر دو، کوئی ایسی فل پروف منصوبہ بندی کرو کہ وہ پھنس جائے، اس کا شکار ہونا مجھے کافرستان کا سب سے اہم ترین آدمی بنا دے گا، کرنل موہن نے کہا۔ بڑا آسان سا کام ہے، کسی جگہ اپنے آدمیوں کو چھپا دو اور پھر اس جگہ اسٹور کے ہونے کی بات کر دو، عمران سیدھا وہیں آئے گا، مانیکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں مشرقی پہاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی سی وادی میں اس کا شکار کھیلوں گا، کرنل موہن نے کہا۔ تو مانیکا بے چار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا ہوا، تم اس طرح کیوں ہنس رہی ہو، کرنل موہن نے چونک کر کہا۔ تم نے عمران کو واقعی احمق سمجھ لیا ہے۔ ایسی بات نہیں کرنل موہن، میں کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ وہ انتہائی ذہین آدمی ہے اور بہترین انداز میں تجزیہ کرتا ہے، تم نے ذرا بھی حماقت کی تو نتیجہ الٹا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ تم اس کا شکار کرو وہ تمہارا شکار کر لے گا، مانیکا نے کہا۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، کرنل موہن نے قدرے ترس لہجے میں کہا۔ دیکھو، تم نے جو تفصیل بتائی ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عمران کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اسٹور وادی ترنام میں ہے، اب اگر اسے کال کے دوران یہ بتایا جائے کہ اسٹور وادی ترنام کے بجائے کسی اور وادی میں ہے تو وہ یقیناً چوک پڑے گا اور فوراً تجزیہ کرے گا کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے، مانیکا نے کہا۔ او گڈ، واقعی تمہاری بات درست ہے، لیکن پھر اسے کس طرح ٹریپ کیا جا سکتا ہے، اسٹور تو واقعی وادی ترنام میں ہے، کرنل موہن نے کہا۔ اسے ٹریپ صرف ایک ذریعے سے کیا جا سکتا ہے کہ اسے کوئی ایسا راستہ بتا دیا جائے جس سے وہ محفوظ طریقے سے وادی ترنام تک پہنچ سکے، مانیکا نے جواب دیا۔ تو کرنل موہن بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ ویری گڈ مانیکا، ویری گڈ، تمہاری ذہانت کا واقعی جواب نہیں ہے، تمہاری تحویل میں بسرام پہاڑی ہے اور اس کے اندر ایک کریک ایسا ہے جو سیدھا وادی ترنام میں جا کر نکلتا ہے، اگر اس کریک کے بارے میں معلومات عمران تک پہنچ جائیں تو وہ یقیناً اسے وادی ترنام تک پہنچنے کے لیے استعمال کرے گا اور ہم اسے آسانی سے ٹریپ کر لیں گے، کرنل موہن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس قدر شناسی کا بے حد شکریہ ڈیئر، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران کو کس طرح اس کریک کے بارے میں بتایا جائے کہ اسے پتہ بھی چل جائے اور اسے محفوظ بھی سمجھے، مانیکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ہی کوئی حل بتاؤ، کرنل موہن نے کہا۔ اس کا حل یہ ہے کہ دو سمگلروں کے درمیان جنرل فریکوینسی پر بات چیت ہو اور اس بات چیت کے دوران ان کریک کا نہ صرف ذکر ہو بلکہ اس کا محل وقوع بھی تفصیل سے بتا دیا جائے، اس طرح اسے شک نہ ہو سکے گا، مانیکا نے جواب دیا۔ او ٹھیک ہے، تو پھر ایک طرف سے میں بات کرتا ہوں اور دوسری طرف سے تم، ڈائلاگ لکھ کر ٹیگ کر لیتے ہیں، کرنل موہن نے کہا۔ تمہاری آواز ہو سکتا ہے عمران نے کسی موقع پر سن رکھی ہو، اس لیے تم بات نہ کرو، البتہ میرا اس سے کبھی نہ تعارف ہوا ہے اور نہ کبھی آمنا سامنا، میں سمگلنگ ریکٹ کی چیف کی حیثیت سے کسی دوسرے سے بات کر لیتی ہوں، تم ایسا کرو اپنے کسی اسسٹنٹ کو بلاؤ جو سمجھدار ہو اور مکمل کاروائی کر سکے، مطلب ہے کہ نیچے لہجے میں بات کر سکے، میں اسے سب کچھ سمجھا دیتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہم عمران کو ٹریپ کر کے مار لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، مانیکا نے کہا۔ تو کرنل موہن نے اسباب میں سر ہلا دیا اور پھر جیپ سے ایک کارڈ لیس فون پیس نکال کر اس نے اسے آن کیا اور اس پر موجود دو بٹن پریس کر دیے۔ کرنل موہن، اسپیکنگ نٹور سنگھ کو میرے پاس ہٹ میں بھیج دو فوراً، رابطہ ہوتے ہی کرنل موہن نے تہکمانہ لہجے میں کہا اور فون آف کر کے واپس جیب میں رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ بوادر پہاڑیوں کے تقریباً آغاز میں ایک قدرتی غار میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ دھیرج سنگھ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کے جسموں پر کافرستانی فوج کی یونیفارم تھی۔ عمران کے کاندھوں پر اسٹار بھی موجود تھے جن کے مطابق اس کا رینک کیپٹن کا تھا، جبکہ دھیرج سنگھ سمیت اس کے باقی ساتھی عام فوجی سپاہیوں کے یونیفارم میں تھے۔ عمران کے پاس مشین پسٹل تھا جبکہ اس کے ساتھیوں کے پاس مشین گنے تھی۔ ان یونیفارم اور ان کے یہاں تک پہنچانے کے تمام انتظامات دھیرج سنگھ نے کیے تھے۔ اس وقت عمران ایک بڑا سا نقشہ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ دھیرج سنگھ سے واری ترنام تک پہنچنے کے مختلف راستوں کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ اس بار عمران نے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر پرتاپ سنگھ کی مدد سے چند ایسی ادویات حاصل کر لی تھی جن کو اس نے مخصوص انداز میں مکمل مکس کر کے 10 ایسے کیپسول فل کر لیے تھے جنہیں کیپسول گن کی مدد سے دور تک فائر کیا جا سکتا تھا۔ یہ جدید طرز کی کیپسول گن تھی جو ایک مشین پسٹل جتنی ہی تھی، اس مخصوص میگزین سمیت اس کی جیب میں موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران نے ایک کال کیچر بھی حاصل کر لیا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ چونکہ وادی ترنام کے گرد چاروں پہاڑی سلسلے مختلف ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، اس لیے وہ لازماً ایک دوسروں سے رابطے کے لیے ٹرانسمیٹر کالز کا سہارا لیں گے، اور اگر ان کے درمیان ہونے والے ٹرانسمیٹر ٹاک کیچ کر لی جائے تو اس مشن کے بارے میں نہ صرف انتہائی قیمتی معلومات مل جائیں گی بلکہ مشن کی تکمیل میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کال کیچر اس نے آن کر کے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس نے کوئی کال کیچ نہ کی تھی۔ عمران صاحب، اصل بات تو اس اسٹور کی نشاندہی ہی ہے۔ فرض کیا ہم کسی نہ کسی طرح وادی ترنام تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ اس کا ایک ہی حل ہے صفدر، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان چاروں ایجنسیوں میں سے کسی ایک کے سربراہ کو پکڑ لیں۔ اول تو اسے معلوم ہوگا، اور فرض کیا معلوم نہ ہو تو اس سے دوسرے کی مخصوص فریکوینسی اور اسپیشل کوڈ معلوم کر کے دوسرے میں بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کال کیچر نے سربراہوں کے درمیان کوئی کال کیچ کر لی تب بھی ہمیں فریکوینسی اور کوڈ کا علم ہو جائے گا۔ پھر تو میں شاغل اور مادام لکھا دونوں کی آوازوں کی نقل کر کے بھی کرنل موہن یا کرنل داس کسی سے بھی یہ معلوم کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ اسے انتہائی ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک کال کیچر میں سے ٹرانسمیٹر کال ہونے کی مخصوص آواز سنائی دی، اور یہ آواز سن کر عمران سمیت سب چونک پڑے۔ عمران نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر دو بٹن دبا دیے۔ ہیلو ہیلو مانیکا کالنگ اوور، ایک نسمانی آواز سنائی دی۔ یس میڈم، نٹور سنگھ اٹینڈنگ یو اوور۔ چند نمو بات ایک مردانہ آواز سنائی دی لیکن لہجہ مودبانہ تھا۔ سپلائی کی کیا پوزیشن ہے؟ 3X بال کی چھیپ نہیں پہنچی حالانکہ تمہیں ڈیمانڈ بھجوا دی گئی تھی، اوور، مانیکا نے سخت لہجے میں کہا۔ یس میڈم، ڈیمانڈ تو پہنچ چکی ہے لیکن فوری سپلائی ممکن نہیں ہے کیونکہ اسٹور والے سارے علاقے پر کافرستانی فوج کا قبضہ ہے، اوور، نٹور سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فوج کا قبضہ کیا مطلب؟ پہلے تو تم نے رپورٹ دی تھی کہ فوج بسرام پہاڑی سے جا چکی ہے اور صرف وادی ترنام تک محدود ہو گئی ہے، اوور، مانیکا کے لہجے میں بے حد حیرت تھی۔ یس میڈم، ایک بار واقعی فوج بسرام پہاڑی سے چلی گئی تھی لیکن پھر جلد ہی واپس آ گئی ہے اور اب تو ان کی نگرانی انتہائی سخت ہے، پہلے سے بھی زیادہ سخت، اوور، نٹور سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے تو پارٹی سے رقم بھی لے لی ہے، اگر سپلائی انہیں نہ ملی تو صرف پارٹی کی ساکھ خراب ہو جائے گی بلکہ تاوان بھی ادا کرنا پڑے گا، کوئی حل سوچو، اوور، مانیکا نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میڈم، 3X کے بجائے آپ انہیں کوئی ہلکا اسلحہ دے دیں، تعداد بڑھا دیں، اوور، نٹور سنگھ نے جواب دیا۔ احمق ہو گئے ہو، نان، یہ کیسے ممکن ہے؟ سودا 3X کا ہوا ہو ہے اور وہ ہلکا اسلحہ کیوں لیں گے؟ ارے ہاں سنو، وہ اسپیشل کریک کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اوور، مانیکا نے انتہائی غصے لہجے میں کہا۔ اسپیشل کریک کون سا میڈم؟ اوور، نٹور سنگھ کے لہجے میں حیرت تھی۔ او تم تو اس سپاٹ پر گئے ہیں ہی نہیں، شیام جانتا تھا، وہ کافی عرصے سے اس سپاٹ پر کام کر رہا تھا۔ بہرحال میں تمہیں تفصیل بتا دیتی ہوں، اچھی طرح سمجھ لو، اوور، مانیکا نے کہا۔ جی بتائیں میڈم، میں غور سے سن رہا ہوں۔ اوون نٹور سنگھ نے کہا اور اس بار مانیکا نے اس اسپیشل کریک کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دی جو بسرام پہاڑی کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک چلا جاتا تھا اور انتہائی محفوظ تھا۔ او مادام، یہ تو محفوظ بھی ہے، فوج سے واقعی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، لیکن مادام بسرام پہاڑی کی دوسری طرف وادی ترنام ہے، یہ کریک ادھر تو نہیں جا کر نکلتا، ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں یا مارے جائیں۔ اوور، نٹور سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، جاتا تو اس وادی تک ہی ہے، لیکن ہمارا اسٹور تو بہت پہلے آ جاتا ہے اور وہاں سے ہم نے خصوصی طور پر ایک راستہ بنایا ہوا ہے، تم اسے کھول کر اسٹور میں پہنچ سکتے ہو اور وہاں سے مال نکال کر واپس اسی کریک کے ذریعے نکل سکتے ہو۔ یہ راستہ وادی ترنام سے کافی دور ہے اور درمیان میں راستہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی رینگ کر گزر سکتا ہے، اس لیے اگر فوجیوں نے اسے چیک بھی کیا ہوگا تو چیک کر کے چھوڑ دیا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ وادی ترنام کی طرف سے اس کے دھانے کی نگرانی ہو رہی ہوگی، اس لیے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اوور، مانیکا نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مادام، آج رات میں اسلحہ اسٹور سے نکال لوں گا اور سپلائی کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اوور، نٹور سنگھ نے کہا، گویا کریک مکمل طور پر محفوظ ہے، لیکن پھر بھی محتاط رہنا۔ اوور، مانیکا نے کہا، یس میڈم اوور، نٹور سنگھ نے جواب دیا۔ اچھی طرح سمجھ گئے ہو نا؟ اوور، مانیکا نے کہا، یس میڈم، آپ قطعی بے فکر رہیں، اب سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق درست طور پر ہو جائے گی اور کسی کو علم بھی نہ ہو سکے گا۔ اوور، نٹور سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی کال آنی بند ہو گئی اور عمران نے بھی کال کیچر آف کر کے ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کی چمک ابھر آئی تھی۔ عمران صاحب، یہ کال کسی فریکوینسی پر کی گئی ہے؟ اچانک کیپٹن شکلین نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ جنرل فریکوینسی پر کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ عام طور پر سمگلر ان حالات میں ٹرانسمیٹر کال کرنے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ فوج یہاں موجود ہے اور کال کیج بھی ہو سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او، میں تمہاری بات سمجھ گیا، تمہارا خیال ہے کہ شاید اسی طرح ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہو تو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح پوری تفصیل اس کریک کی بتائی گئی ہے، اگر یہ کال کیچ ہو جائے تو نہ صرف ان کا اسٹور بلکہ ان کے آدمی انتہائی آسانی سے پکڑے جا سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اگر یہ کال کسی مخصوص فریکوینسی پر ہوتی تو پھر یہ ٹریپ ہو سکتی تھی، یہ کال جنرل فریکوینسی پر کی جا رہی تھی۔ جنرل فریکوینسی صرف اس وقت کیچ کی جا سکتی ہے جب کال کیچر کو جنرل فریکوینسی پر کال کیچ کرنے کے لیے خصوصی طور پر فکس کیا جائے، ہمیں چونکہ کسی بھی فریکوینسی کا ایم نہیں تھا اس لیے میں نے جنرل فریکوینسی ایڈجسٹ کر رکھی تھی، جبکہ عام طور پر مخصوص فریکوینسی کو چیک کرنے کے لیے کال کیچر کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ کال مشکوک نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود بہرحال احتیاط کرنا ہی پڑے گا، لیکن ایک محفوظ راستے کا علم ہو گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا اور ایک کیپٹن شکیل نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ لیکن بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے عمران صاحب، اگر ہم اس کریک کی مدد سے وادی ترنام تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر، صفدر نے کہا۔ اب یہ اسٹور اور اسٹور والی پہاڑی شاغل کی تعبیر میں ہے اور شاغل کی نفسیات میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، وہ اپنی حماقتوں سے خود ہی اسٹور کی نشاندہی کرے گا، ہمارے لیے اصل مسئلہ وہاں تک پہنچنے کا تھا، وہ حل ہو گیا ہے، عمران نے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تم اس نقشے پر مجھے اس کریک کے بارے میں سمجھاؤ، تفصیل تو تم نے بھی سن لی ہے، عمران نے دھیرج سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، نہ صرف سن لی ہے بلکہ میں نے اسے دیکھا بھی ہوا ہے، البتہ میرے ذہن میں تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہاں سے بہت لمبا چکر کاٹنا پڑے گا، دھیرج سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ہم اس بسرام پہاڑی کے بالکل مخالف سمت میں ہیں اور بوادہ پہاڑیوں کو کر اس کے وہاں تک نہیں جا سکتے، اس لیے چکر تو بہرحال کاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں کتنا وقت لگ جائے گا یہ تم بتا دو، عمران نے کہا۔ اگر جیپ پر سفر کیا جائے تو ہم 18 گھنٹوں میں جاشیرہ گاؤں پہنچ جائیں گے، جاشیرہ گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کریک کا آغاز ہوتا ہے، دھیرج سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر کوئی بات نہیں، اتنا مارجن بہرحال ہمارے پاس موجود ہے، اب یہاں نقشے پر مجھے سمجھا دو تاکہ اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دھیرج سنگھ نقشے پر جھک گیا۔ ہٹ کا دروازہ کھلا اور کیپٹن مانیکا انتہائی مسرت بھرے لہجے میں سمیت باہر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس موجود تھا۔ کیا ہوا مانیکا، کوئی بات بنی؟ کرنل موہن نے جو ہٹ میں موجود تھا چونک کر پوچھا. مکمل کامیابی موہن ڈیئر، ہماری کال شروع سے ہی کیچ کر لی گئی ہے اور اس مشین نے کال کے بعد ہونے والی ان لوگوں کی گفتگو بھی کیچ کر لی ہے، مانیکا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا. کال کے بعد ان کی گفتگو کیسے کیچ ہو سکتی ہے؟ کرنل موہن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ اسپیشل مشین ہے، اس سے یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ کال درمیان میں کیچ ہوئی ہے یا نہیں، اور اگر کیچ ہو رہی ہے تو کہاں سے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک خصوصی سسٹم بھی موجود ہے، کال کو درمیان میں سے آف کرنے کے بجائے صرف آف کرنے کا کاشن دے دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف سے کال آف کر دی جائے تو پھر اس کال کیچر کے ریسیونگ سسٹم سے رہ جاتا ہے، چاہے اس کال کیچر کو آف کیوں نہ کر دیا جائے. چونکہ کال کیچر آف کرنے سے اس کا ریسیونگ سسٹم آف نہیں ہوتا، اس لیے جو گفتگو وہاں ہوتی ہے وہ اس کال کیچر کے ریسیونگ سسٹم تک پہنچنی رہتی ہے، اور وہاں سے ہی مشین اسے کیچ کر کے ٹیپ کر لیتی ہے. مانیکا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا. او انتہائی حیرت انگیز، ایسی مشین کا میں نے پہلے تو کبھی سنا نہ تھا، کرنل موہن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تمہیں معلوم تو ہے کہ میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کے ایک خصوصی گروپ سے ہے، اور یہ مشین ابھی حال ہی میں اسرائیل نے ایجاد کی ہے، اور ان دونوں اسرائیل کے ساتھ ہماری دوستی بہت گہری ہے، اس لیے اسرائیل سے یہ مشینیں ملٹری انٹیلیجنس نے بھی حاصل کر لی ہیں، مانیا نے جواب دیتے ہوئے کہا. گڈ، تو پھر مجھے بتاؤ کیا باتیں ہوئی ہیں، کرنل موہن نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا. بتاؤں کیا؟ میں تمہیں کال اور اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو کی ٹیپ سنوا دیتی ہوں، مانیکا نے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے میز پر رکھی ہوئی مشین کو کھول کر اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا. چل نموبار، مانیکا کی آواز سنائی دی، وہ کال دے رہی تھی. پھر نٹور سنگھ کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد ان دونوں کی گفتگو شروع ہو گئی. کرنل موہن خاموش بیٹھا ساری گفتگو سنتا رہا. پھر کال ختم ہو گئی اور چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی. وہ آواز پہلی آوازوں کی نسبت ہلکی تھی، لیکن پھر بھی واضح طور پر سنی جا سکتی تھی. عمران صاحب، یہ کال کس فریکوینسی پر کی گئی ہے؟ بولنے والے کا لہجہ باوقار تھا، اور عمران کا نام سن کر کرنل موہن کے چہرے پر یک لفظ انتہائی مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے. جنرل فریکوینسی پر کیوں؟ اس کی آواز سنائی دی. یہ عمران کی آواز ہے، میں اس کی آواز کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، مانیکا نے کہا، اور کرنل موہن نے اس بات میں سر ہلا دیا. گفتگو ابھی تک جاری تھی، اس لیے کرنل موہن خاموش بیٹھا ساری گفتگو سنتا رہا، اور جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے پر مسرت کے گلاب کھلتے جا رہے تھے. اور پھر تھوڑی دیر بعد گفتگو بند ہو گئی اور مانیکا نے مشین آف کر دی. جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو میں نے مشین آف کر دی تھی، مانیکا نے کہا. کیا دوبارہ ان لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو اس مشین پر سنی جا سکتی ہے؟ کرنل موہن نے کہا. نہیں، اب دوبارہ کال کیچ کریں تو پھر سنی جا سکتی ہے، ویسے نہیں، اور اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی. ان کا سارا پلان اب ہمارے سامنے ہے، اور ہم جہاں چاہیں آسانی سے انہیں پکڑ بھی سکتے ہیں اور ہلاک بھی کر سکتے ہیں، مانیکا نے کہا. اور کرنل موہن نے اس بات میں سر ہلا دیا. پروگرام کے مطابق یہ لوگ جیپ میں سوار ہو کر جاشیرا گاؤں پہنچیں گے، اور پھر وہاں سے ایک کریک کے دھانے پر ہم انہیں جاشیرا گاؤں پہنچنے سے پہلے بھی گرفتار کر سکتے ہیں، اور کریک کے دھانے پر بھی یا کریک کے اندر بھی. اب بہرحال یہ ہمارے جال سے نکل کر نہیں جا سکتے، مانیکا نے جواب دیا. تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ سارا کارنامہ تم نے ہی سر انجام دیا ہے، اس کے تم خود ہی ساری پلاننگ بتاؤ، کرنل موہن نے کہا. میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ تم براہ راست اس مہم میں مداخلت نہ کرو اور اسے مجھ پر چھوڑ دو. بس اپنے گروپ کے 10 آدمی ایسے مجھے دے دو جو کام کرنے والے ہوں، پھر دیکھو کہ میں انہیں کیسے پکڑتی ہوں، مانیکا نے مسکراتے ہوئے کہا. تمہارا مطلب ہے کہ میں یہیں بیٹھا رہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پلاننگ تم بتاؤ، لیکن بہرحال میں ساتھ رہوں گا، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، کرنل موہن نے کہا. دیکھو ڈیئر موہن، عمران بے حد کایا آدمی ہے، وہ اس آسانی سے اس ٹیپ میں آ کر نہ پھنسے گا جیسے ہم محسوس کر رہے ہیں. تم اس کے ساتھی کی گفتگو سنی تھی؟ وہ فوراً ہی چوک اٹھا، اور اس نے عمران سے ٹریپ کی بات کی تھی، اس لیے وہ بے حد محتاط ہوں گے، اور ہزار آنکھیں رکھ کر وہ آگے بڑھیں گے، اس لیے اگر انہیں ایک بھی شاہسا چہرہ نظر آ گیا یا کہیں سے کسی شاہسا آواز کی بھنک ان کے کانوں میں پڑ گئی تو وہ الٹا ہمارے خلاف ایسی ٹریپ بنا دے گا کہ ہم خود اس کے ہاتھوں میں پھڑپھڑا رہے ہوں گے. اس لیے تم یہاں بالکل اسی طرح کام کرتے رہو جس طرح کر رہے ہو، میں اس کے خلاف ٹریپ بناؤں گی. جب وہ لوگ گرفتار ہو جائیں گے تو پھر تمہیں کال کر لیا جائے گا. اس کے بعد تم انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیوں سے اڑا دینا، مانیکا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جیسے تم کہو، میں نے سارے معاملے کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا پلاننگ بناؤ گی؟ کرنل موہن نے کہا۔ میں بالکل سادگی سے کام کروں گی، اس کریک میں کسی بھی جگہ میں بے ہوش کر دینے والی انتہائی زور اثر گیس فائر کرنے والی مشین نصب کر دوں گی، اور اس طرح خوفناک لوگ فوراً بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، مانیکا نے کہا۔ کیا تم اس کریک کے اندر ان کا انتظار کرو گی؟ کرنل موہن نے کہا۔ ارے نہیں، ہماری وہاں موجودگی سے کریک کی گھٹن آلود فضا میں تبدیل آ جائے گی، اور عمران کی چھٹی ہنس اسے چیک کر لے گی۔ رنگ موڑ کے بعد میں اس مشین کو کریک کی چھت سے کسی رکنے کے اندر نصب کر دوں گی، اور اس کا سسٹم نیچے زمین میں چھپا دوں گی۔ اچانک موڑ کاٹتے ہوئے وہ اسے چیک نہ کر سکیں گے، اور جیسے ہی ان کے پیر اس مخصوص حصے پر پڑیں گے گیس فائر ہو جائے گی، اور اس کے اثرات اس تنگ سے کریک کے اندر انتہائی تیز رفتاری سے پھیل جائیں گے، اور مشن مکمل ہو جائے گا، مانیکا نے کہا۔ او ویری گڈ، تم واقعی انتہائی ذہین ہو مانیکا۔ بہرحال تم نے انہیں زندہ پکڑنا ہے، مارنا نہیں ہے، کیونکہ میں اب انہیں اچھی طرح چیک کروں گا اور پھر ان کی گرفتاری کا اعلان کروں گا، تاکہ مجھے دوبارہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، کرنل موہن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تمہاری اس بات سے میرے ذہن میں ایک اور خیال آ گیا، مانیکا نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیسا خیال؟ کرنل موہن نے چونک کر پوچھا۔ عمران کہیں پہلے غیر متعلقہ افراد کو اپنے میک اپ میں اس کریک کو چیک کرنے نہ بھیج دیں۔ او ویسا بھی کر سکتا ہے، مانیکا نے قدر پریشان سے لہجے میں کہا۔ او واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر؟ کرنل موہن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اب مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا، مانیکا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایسا کرو کہ اس کریک کے دھانے پر میگزیم اسٹار نصب کر دو، اور ساتھ ہی اس بے ہوش کر دینے والی گیس کو آٹومیٹک کرنے کے بجائے وائرلیس چارجر کے ساتھ منسلک کر دو۔ اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر میکسیمم اسٹار پر انہیں چیک کرتی رہو، اگر اصل آدمی اندر آ جائیں تو بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دینا، ورنہ نہیں، کرنل موہن نے کہا۔ گڈ، تجویز تو اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میگزین اسٹار کے لیے تیز روشنی چاہیے، اور کریک کے اندر اس قدر تیز روشنی نہیں ہو سکتی۔ روشنی کی جائے تو وہ لوگ فوراً ساری بات سمجھ جائیں گے، مانیکا نے کہا۔ میں کافرستان سے فوری طور پر اوورز الٹر میگزین اسٹار منگوا لیتا ہوں، اس کے لیے تیز روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، کرنل موہن نے کہا، تو مانیکا بے اختیار اچھل پڑی۔ او ویری گڈ ڈیئر موہن، میں قوموں کا دماغ کھپاتی رہی، تم نے آخرکار خود ہی اپنی ذہانت سے سارا مسئلہ حل کر لیا، واہ، اسے کہتے ہیں سو سنار کی ایک لوہار کی، مانیکا نے کہا۔ کرنل موہن بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ جاشیرا گاؤں ایک عام سا پہاڑی گاؤں تھا، جیپ میں عمران اور اس کے ساتھی عام لباس میں موجود تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے یہاں آنے سے پہلے سردار موہن سنگھ کے ایک اڈے پر جا کر فوجی یونیفارم اتار دی تھی، اور اب وہ عام سے مقامی لباس میں تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر دھیرج سنگھ تھا، جبکہ عمران اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے خاصے تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، خاص طور پر دھیرج سنگھ مسلسل ڈرائیونگ کی وجہ سے ان سب سے زیادہ تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن مضبوط جسم کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط قوت ارادی کا حامل نوجوان تھا۔ اس کی تھکاوٹ کے باوجود اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی۔ تم واقعی ایک مضبوط نوجوان ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ شیر سنگھ کو تم جیسے باہمت نوجوان کی مدد حاصل ہے، عمران نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ کے متعلق چیف سردار نے جو کچھ کہا ہے اسے سننے کے بعد تو آپ کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے قابل فخر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں اپنی عمر سے کم از کم 20 سال بڑا ہو گیا ہوں، دھیرج سنگھ نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار ہنس دیا۔ بس پھر تم بھی گئے کام سے، اب باقی عمر ہماری طرح تم بھی بے بس عقل کے گرداب میں ہی پھنسے رہ جاؤ گے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور دھیرج سنگھ بے اختیار ہنس دیا۔ وہ عمران کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ انسان زیادہ عقلمند ہو کر چونکہ عام سطح کے لوگوں سے ذہنی طور پر بلند ہو جاتا ہے، اس لیے وہ عام دنیاوی دلچسپیوں سے بھی لطف اندوز ہونے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ گاؤں میں داخل ہو کر دھیرج سنگھ جیپ کو ایک طرف بنی ہوئی بڑی سی حویلی کے قریب لے گیا۔ حویلی کا بڑا پھاٹک بند تھا، حویلی کا طرز تعمیر خالصاً دیہاتی تھا۔ دھیرج سنگھ نے جیپ روک کی، اور پھر نیچے اتر کر وہ تھکے تھکے انداز میں چلتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ پھاٹک تک نہ پہنچا تھا کہ پھاٹک کھلا اور ایک سکھ نوجوان باہر آ گیا۔ دھیرج سنگھ اس سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر واپس جیپ کی طرف مڑ گیا. یہ سورج سنگھ کی حویلی ہے, یہاں کا بڑا آدمی ہے, اس کا بیٹا میرا دوست ہے. میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ میرے مہمان ہیں جو یہاں پہاڑیاں لومڑیوں کا شکار کھیلنے آئے ہیں. میں پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکا ہوں, اس لیے اسے شک نہ پڑے گا. نیرج سنگھ نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور عمران نے ازبات میں سر ہلا دیا. تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھل گیا اور نیرج سنگھ جیپ کو موڑ کر کھلے پھاٹک کے اندر لے گیا. حویلی کا صحن کافی بڑا تھا, ایک طرف ایک قطار کی صورت میں چار پانچ کمرے بنے ہوئے تھے جن کے آگے ایک تنگ سا برامدہ تھا. نیرج سنگھ نے جیپ برامدے کے سامنے لا کھڑی کر دی. آئیے, نیرج سنگھ نے کہا اور جیپ سے نیچے اتر آیا. عمران اور اس کے ساتھی بھی نیچے اترے. تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. نیرج سنگھ کا دوست سورج سنگھ کا بیٹا دلیپ سنگھ تھا جو اس کی طرح نوجوان تھا. کمرے میں ہر طرف بندوقیں دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی. نیرج سنگھ انہیں یہاں بٹھا کر دلیپ سنگھ کے ساتھ باہر چلا گیا. عمران صاحب, اس کریک میں رات کے وقت گھسنا زیادہ بہتر رہے گا, اچانک صفدر نے کہا تو عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیا. فی الحال تو میں بہت تھک گیا ہوں, اس لیے ابھی آرام تو کروں گا. شکار کا پروگرام پھر بنائیں گے, عمران نے قدرے اونچی آواز میں کہا. اور پھر اس کا فکرہ ختم ہوا ہی تھا کہ نیرج سنگھ اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ موجود تھی. آئیں جناب, آپ کے لیے بڑے کمرے میں بستروں کا انتظام ہو گیا ہے, کچھ دیر آرام کر لیں. دلیپ سنگھ بے حد اچھا دوست ہے میرا, میں نے اسے بتا دیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اس لیے وہ گاؤں سے مسلمان باورچی خانے کو بلانے گیا ہوا ہے تاکہ آپ کے لیے کھانا تیار کرا سکے, نیرج سنگھ نے کہا. اوہ, تمہارے دوست کو تکلیف ہوگی, عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. دوستی نام ہی اسی کا ہے کہ دوست کی خاطر تکلیف اٹھائی جائے, نیرج سنگھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عمران نے مسکرا دیا. ایک بڑے کمرے میں واقعی ان کے لیے بستر لگا دیے گئے تھے. کیونکہ وہ بے حد تھکے ہوئے تھے, اس لیے بستروں پر لیٹتے ہی وہ گہری نیند سو گئے. پھر نیرج سنگھ نے آ کر انہیں نیند سے بیدار کیا. وہ خود کسی دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا کیونکہ وہ خاصا تازہ دم اور فریش دکھائی دے رہا تھا. ساتھ والے کمرے میں کھانے کا سامان موجود ہے, آپ لوگ نہا لیں تاکہ پوری طرح فریش ہو جائیں, نیرج سنگھ نے ایک سائڈ پر بنے ہوئے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اور پھر نہانے سے ان کی ساری کسل مندی غائب ہو گئی. اب وہ پوری طرح چاک و چوبند ہو گئے تھے. کھانا بھی خاصا لذیذ تھا. آپ صاحبان کب شکار کھیلنا پسند کریں گے, دلیپ سنگھ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. جب شکار ہونے پر رضامند ہو جائے, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. اور نیرج سنگھ اور دلیپ سنگھ دونوں ہی بے اختیار ہنس پڑے. اصل میں یہاں سے کچھ آگے پہاڑیوں پر فوج کا قبضہ ہے اور اصل شکار تو وہیں ملتا ہے, مگر انہوں نے تمام راستے بند کر رکھے ہیں. نہ جانے ان پہاڑیوں میں سے کون سے ہیرے جواہرات نکل آئے ہیں کہ کافرستان کی آدھی سے زیادہ فوج تو ان پہاڑیوں پر آ پہنچی ہے. اس لیے اب شکار گاہ تو موجود نہیں ہے, بس ویسے ہی ادھر ادھر گھومنا پڑے گا. کوئی ایک لومڑی بھی مل جائے تو غنیمت سمجھیے گا, دلیپ سنگھ نے معذرت بھرے لہجے میں کہا. تم فکر نہ کرو دلیپ سنگھ, ہم شکار تو پھر کبھی آ کر کھیل لیں گے, ہمارے لیے اس خوبصورت علاقے کی سیر ہی کافی ہے, عمران نے جواب دیا. تو دلیپ سنگھ کاستہ ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا اور عمران سمجھ گیا کہ وہ اب تک اس سے پریشان تھا کہ اس کے دوست کے مہمانوں کو جب شکار نہ ملے تو ظاہر ہے دلیپ سنگھ کی بےعزتی ہوگی. لیکن عمران کی بات نہ اس کے ذہن پر موجودہ پریشانی دور کر دی, اس لیے اب اس کے چہرے پر اطمینان ابھر آیا تھا. اوہ, جب سے نیرج سنگھ آپ کو لے آیا ہے مجھے یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ فوج کی موجودگی میں آپ کو شکار کیسے کھلایا جائے, آپ کو منع کرنے سے دوست کی بےعزتی ہوتی ہے, دلیپ سنگھ نے کہا. اور عمران اور ان لوگوں کے خلوص اور مہمان نوازی پر بے اختیار مسکرا دیا. مجھے نیرج سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں کوئی ایسا قدرتی کریک ہے جو بہت طویل ہے. مجھے ایسا قدرتی کریک دیکھنے کا بے حد شوق ہے, عمران نے کہا. تو دلیپ سنگھ چوک پڑا. اوہ جی ہاں, ایک کریک ہے تو صحیح, لیکن اب فوج اس کے اندر نہ جانے دے گی, دلیپ سنگھ نے کہا. کیا فوج اس پر قبضہ کر رکھا ہے, عمران نے پوچھا. معلوم نہیں جناب, ہم دراصل ادھر جاتے ہی نہیں, ویسے شاید فوج وہاں سے کافی دور ہے اس لیے کریک پر ان کا قبضہ نہ ہوگا, لیکن کریک میں پہاڑی لومیاں نہیں ملتی, دلیپ سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا. اور عمران نے بھی ازواج میں سر ہلا دیا. کھانا کھانے کے بعد عمران, نیرج سنگھ اور اپنے ساتھیوں سمیت واپس اس بڑے کمرے میں آ گیا. دلیپ سنگھ اب ان کے ساتھ نہ تھا. اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب, آپ شاید جان بوجھ کر وقت گزار رہے ہیں, کیا رات کو وہاں جانے کا ارادہ ہے, صفدر نے کہا. نیرج سنگھ, کیا یہاں ہماری قد و قامت کے آدمی مل جائیں گے, ایسے آدمی جن پر میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا میک اپ کر سکوں اور وہ ایک بار اس کریک سے گزر کر اسے چیک کرائیں,
عمران نے دھیرج سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا،
کیوں، کیا آپ کو کسی ٹریننگ سلپنگ کا شک ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا،
ہو سکتا ہے ایسا ہو، ہمیں محتاط رہنا چاہیے،
کیونکہ اگر واقعی ٹرپنگ وغیرہ ہوگی تو ہم کریک کے اندر بے بس چوہوں کی طرح مارے جا سکتے ہیں، عمران نے کہا اور صفدر نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ یہاں سے آدمی لینے کا مطلب ہوگا کہ دلیپ سنگھ کو ساری بات بتائی جائے، اور دلیپ سنگھ اور اس کا والد سورج سنگھ دونوں حکومت کے پرور وہ لوگ ہیں، اس لیے وہ صورتحال ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا وہاں جا کر چیک کر آتا ہوں، مجھے تو وہاں کوئی نہیں جانتا، اور اگر مجھے چیک بھی کیا گیا تو دلیپ سنگھ مجھے آسانی سے چھڑوا سکتا ہے، دھیرج سنگھ نے کہا۔ لیکن تمہارے جانے سے بات نہیں بن سکتی، پھر تمہارا قد و قامت ہم میں سے کسی سے نہیں ملتا، اس لیے اگر واقعی ٹرپنگ ہوئی تو وہ لوگ خاموش رہیں گے، اس لیے چیکنگ نہ ہو سکے گی، عمران نے کہا۔ پھر آپ جیسے حکم نے، دھیرج سنگھ نے ہون بھیجتے ہوئے کہا، خواہ مخواہ کی الجھن پالنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو وہاں اگر ٹرپ بھی ہوگا تو دیکھا جائے گا، تنویر نے اچانک غصیلے لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو، تنویر درست کہہ رہا ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور تنویر اس طرح حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران نے اتنی آسانی سے اس کی بات مان لی ہے، اور عمران مسکرا دیا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں، دھیرج سنگھ نے کہا۔ نہیں، تم نے اب تک ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے وہی بہت ہے، آگے موت سے جنگ ہونی ہے اور میں تمہیں اب مزید کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور دھیرج سنگھ خاموش ہو گیا۔ اچھا، اس کریک تک میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، دھیرج سنگھ نے کہا، اور پھر وہ سب اس کمرے سے باہر آ گئے۔ حویلی سے باہر نکل کر وہ سب اس طرح چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے جیسے وہیں کے رہنے والے ہوں، اور ویسے ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تھے۔ مشین گنیں انہوں نے بغلوں کے نیچے چھپا رکھی تھی، اور کاندھوں میں پر چادریں ڈالی ہوئی تھی جن کی وجہ سے مشین گنیں نظر نہ آ سکتی تھی۔ عمران کی آنکھیں بڑے چوکنا انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، اس کے سارے ساتھی بھی اس طرح چوکنا تھے، لیکن ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ عام لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، اور وہ بھی تھوڑا سا آگے جانے کے بعد نظر آنے بند ہو گئے۔ پھر تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کریک کے دھانے تک پہنچ ہی گئے، لیکن یہاں بھی دور دور تک کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر ایک لمبا سانس لے کر وہ دھانے کی طرف بڑھ گیا۔ اب تم جاؤ دھیرج سنگھ، اگر مقدر نے ساتھ دیا تو پھر تم سے ملاقات ہوگی، عمران نے دھیرج سنگھ سے کہا، اور دھیرج سنگھ انہیں الوداع کہہ کر واپس مڑ گیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ بے حد زیادہ محتاط دکھائی دے رہے ہیں، اس قدر احتیاط تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی، صفدر نے کہا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی ہنس مسلسل سائرن بجا رہی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے ہمارے لیے کہیں نہ کہیں پھندا لگا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، یہاں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، اور نہ کسی کو ہمارے یہاں آنے کا علم ہے، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسباب میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب کریک میں داخل ہو گئے۔ کریک تنگ سا تھا، اس لیے وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کریک کے اندر خاصا اندھیرا تھا، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں سے روشنی کے دھبے دکھائی دے رہے تھے، شاید پہاڑی کے رکھنوں سے روشنی کی کرنیں یہاں پہنچ رہی تھی، اس لیے اندھیرے کے باوجود بھی انہیں بہرحال آسانی سے نظر آ رہا تھا۔ وہ سب ہاتھوں میں مشینیں گنے پکڑنے نظر آ رہے تھے، اور عمران جو کریک کے آغاز میں خاصا محتاط تھا، اب کافی آگے بڑھ جانے کے بعد یقیناً زیادہ اطمینان سے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ کافی آگے بڑھ آئے کہ اچانک جیسے کوئی پٹاخہ سا چھوٹتا ہے، اس طرح چھت سے پٹاخہ چھوٹنے کی بھی آواز سنائی دی، اور عمران اور اس کے ساتھی بدک کر ایک طرف ہٹے ہی تھے کہ یک لفظ ان کی ذہن تیز رفتار لٹوؤں کی طرح گھومے، اور پھر وہ سب اس طرح فرش پر ڈھیر ہوتے چلے گئے جیسے کسی نے ان کے جسموں سے اچانک طاقت سلب کر لی ہو۔ عمران کا ذہن بھی انتہائی تیز رفتاری سے گھوما تھا، اور پھر اس پر تبیز تاریکی کا پردہ پڑ گیا تھا، پھر تاریخ کے پردہ آہستہ آہستہ سرکتا چلا گیا، اور عمران کے ذہن میں روشنی پھیلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز بھری، بہت خوب مانیکا، بہت خوب، تم نے آج یہ مشن مکمل کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے جیت لیا ہے، اب میں شوگل ریکا کرنل داس وزیر اعظم اور صدر مملکت کو بتاؤں گا کہ مشن کس طرح مکمل ہونے ہیں، اب انہیں معلوم ہوگا کہ کرنل موہن میں کتنی صلاحیتیں ہیں، اب میں دیکھوں گا کہ وہ مجھے کافرستان کا سب سے بڑا اعزاز کیسے نہیں دیتے، مردانہ آواز کے لہجے میں بےپناہ مسرت موجود تھی، اور عمران پوری طرح شعور میں نہ آنے کے باوجود سمجھ گیا کہ بولنے والا کرنل موہن ہے، لیکن مجھ سے شادی کا وعدہ یاد رکھنا، رسوانی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا۔ حالانکہ پہلے اس نے مانیکا کا نام سنا تھا، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی تھی کہ یہ وہی مانیکا ہے
جس کے ٹرانسمیٹر کال اسے سنی تھی،
لیکن اب آواز سننے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بولنے والی وہی مانیکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہی اس سارے ٹیم کو سمٹ گیا تھا۔
یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے مانیکا، اگر تم ذہانت میں میرا کام نہ آتی تو میں اتنا بڑا مشن کہاں مکمل کر سکتا تھا، اس لیے اب تو تم سے شادی کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے تاکہ تمہاری اس بے پناہ ذہانت کو میں ہمیشہ کے لیے اپنے حق میں محفوظ کر لوں، کرنل موہن نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں کے کہکے سنائی دیے۔ اب انہیں ہوش میں لے آؤ تاکہ باقی لوگوں کو ان کی گرفتاری کی اطلاع دینے سے پہلے میں اس عمران سے چند باتیں کر لوں۔ بڑی شہرت سن رکھی ہے میں نے اس کی، بلیک فورس والے تو کہتے ہیں کہ کرنل فریدی بھی اس سے دبتا تھا، کرنل موہن نے کہا۔ میں نے انجیکشن لگا دیے ہیں، یہ بھی ہوش میں آ جائیں گے، مانیکا کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ایک نظر میں ماحول کا جائزہ لیا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت ایک طے خانے نما کمرے میں موجود تھا۔ ایک طرف سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی، کمرے کی تعمیر بتا رہی تھی کہ اسے انسانی ہاتھوں نے تعمیر کیا ہے۔ عمران کے دونوں ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ اس کے جسم کو دیوار کے ساتھ ایک زنجیر سے باندھ دیا گیا تھا۔ زنجیر کا ایک سرا اس کے سر کے اوپر سے آ کر اس کے جسم کے گرد لپٹ کر نیچے جا رہا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی اس انداز میں بندھے ہوئے تھے۔ تمہیں ہوش آ گیا عمران؟ سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی ایک نوجوان اور خوبصورت عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک مرد بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ گردن موڑ کر اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عورت کی آواز سن کر اس نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی، ایسی فاتحانہ چمک جو شکاری کی آنکھوں میں کوئی بڑا شکار کھیلنے کے بعد ابھر آتی ہے، اور عمران دیکھ کر مسکرا دیا۔ عمران کون؟ عمران، عمران نے جان مجھ کا انجان بنتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے سب ساتھی اصل چہروں میں تھے۔ او تو تم سمجھ رہے ہو کہ ابھی تک تم میک اپ میں ہو، اپنے ساتھیوں کے چہرے کی طرف دیکھو، کیا وہ میک اپ میں ہیں؟ مانیکا نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران بیچارے کی تو لاج بھی اب تک گل سڑ چکی ہوگی، میرا نام تو اعظم ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار کرنل موہن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم پھر وہی چکر مجھے دینا چاہتے ہو جس سے پہلے تم نے اپنا مستقل میک اپ کسی دوسرے آدمی کے چہرے پر کر کے دیا تھا، بے فکر رہو، میں نے پوری تسلی کر لی ہے، اب تم اپنی اصل شکل میں ہی رہو۔ ویسے تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہیں کسی آسانی سے شکار کر لیا ہے، اور یہ سب کچھ کیپٹن مانیکا کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب جلد ہی یہ میری بیوی بننے والی ہے۔ ویسے تعارف کے لیے بتا دو کہ میرا نام کرنل موہن ہے، اور میں کرنل فریدی کی جگہ بلیک فورس کا سربراہ ہوں، کرنل موہن نے مسکراتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں عمران سے کہا۔ مبارک ہو مس مانیکا، تم نے واقعی اپنے مطلب کا شوہر تلاش کر لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مانیکا کے ساتھ ساتھ کرنل موہن بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کرنل موہن کے لہجے میں غصے کے بجائے حیرت تھی۔ ہر عقلمند خاتون ہمیشہ احمق شوہر ہی پسند کرتی ہے تاکہ اس کی عقلمندی کا روپ اور دبدبا قائم رہے، اور تم نے جس طرح مانیکا کی عقلمندی اور اپنی حماقت کا اعتراف کیا ہے، اس کی وجہ سے ہی میں نے مس مانیکا کو مبارکباد دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کرنل موہن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ کرنل موہن ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہے، وہ شوگل کی طرح مستعین مزاج نہیں ہے، اور عمران ایسے آدمیوں کو ہمیشہ خطرناک گردانتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیاں تیزی سے اپنی کلائیوں میں موجود کلپ ہتھکڑیوں کو ٹٹولنے میں مصروف تھی۔ واقعی ذاتی معاملہ ہے کرنل موہن، اور جوتیاں کھانے والا ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جوتیاں واقعی وہی ہوں جو جوتیاں فروخت کرنے والی دکان سے لائی جاتی ہیں، جوتیاں آکر کے تھپیڑوں کو بھی کہتے ہیں، عمران نے اسے اچھی طرح سمجھانے کے لیے جان بوجھ کر اشتہار دلانے کی بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ہتھکڑی کا کلپ کھول دیا تھا، کلپ کھلنے سے نکلنے والی ہلکی سی آواز اس کی بات میں دب چکی تھی، اور اب اس کی کلائیاں آزاد ہو چکی تھی، لیکن ظاہر ہے صرف کلائیاں آزاد ہونے سے کیا ہوتا ہے، اس کے جسم کے گرد موجود زنجیر ابھی تک موجود تھی۔ تم کرنل موہن کو بار بار غصہ دلانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو عمران؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کرنل موہن کے بولنے سے پہلے مانیکا نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ کرنل موہن کے چہرے پر اس بار غصے کے تاثرات تھے۔ میں صرف حماقت کی گہرائی ماپنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے کرنل موہن، اب ہمارے بارے میں تمہارے کیا ارادے ہیں؟ کیا تم ہمیں اس طرح حکومت کے حوالے کرو گے، یا پھر ہمیں پہلے لاشوں میں تبدیل کرو گے، اور پھر پہلے کی طرح ہماری لاشیں وزیر اعظم کے سامنے لے جاؤ گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ مانیکا کرے گی کہ تمہیں ٹرپ کرنے کی ساری پلاننگ مانیکا کی ہے، اس لیے آخری فیصلہ بھی یہی کرے گی، کرنل موہن نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس دیا۔ گڈ، واقعی مس مانیکا قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے سمت سوال کے خیالات کے عین مطابق بہترین شوہر کا انتخاب کیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ساری پلاننگ تو ہو گئی مانیکا کی، اور وی چکر حاصل کرو گے تم، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موہن ڈیئر، تم نے اپنا تمنا پوری کر لی، عمران سے باتیں کر کے اب مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص بار بار کوشش کر رہا ہے کہ ہم دونوں آپس میں لڑ پڑیں اور وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے، یہ آدمی اس قدر عیار ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اس طرح فائدہ اٹھا جائے گا کہ ہمیں اس کا تصور تک نہ ہوگا، اس لیے اب مزید رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں گولیوں سے اڑا دو، مانیکا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ جیسے تم کہو مانیکا، کرنل موہن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ سے مشین پسٹل نکال لیا۔ ایک منٹ، ہم مکمل طور پر بے بس ہیں، اس لیے اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اب زندہ بچ نکلنے کی بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، اور موت تو بہرحال ایک روز آنی ہے، اس لیے اس سے آدمی فرار نہیں ہو سکتا، لیکن اچھے اخلاق کے تحت تم گولی مارنے سے پہلے ہماری ایک خواہش پوری کر دو، تو اس سے تمہارے دیر وی چکر کا کوئی کنارہ ٹوٹ نہیں جائے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیسے خواہش مانیکا؟ اور کرنل موہن دونوں نے چونک کر پوچھا۔ فکر نہ کرو، میں رہائی کی خواہش نہیں کروں گا، صرف اتنا پوچھوں گا کہ جس اسپیشل اسٹور کے لیے ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں اس کا پہلے وقوع کیا ہے، عمران نے کہا۔ تمہیں اس بات کے جاننے سے کیا فائدہ ملے گا؟ کرنل موہن کے لہجے میں حیرت تھی۔ اسے تم ذہنی تسلی کہہ لو، کچھ کہہ لو، بہرحال آخری خواہش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم چند لمحوں بعد مرنے والے آدمی سے جھوٹ نہ بولو گے، عمران نے کہا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے اس اسٹور کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس کا صرف ان کرنل داس کو ہے، یہ سب کچھ اسی کی زیر نگرانی ہوا ہے، کرنل موہن نے کہا۔ کیا تم کرنل داس سے پوچھ کر نہیں بتا سکتے؟ عمران نے کہا۔ سوری، میں سرکاری سیکریٹ کے سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، کرنل موہن نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو اس طرح کرو کہ تم میرے سامنے کرنل داس کو کال کر کے اسے پوچھ لو کہ کیا اس نے وادی تنہا میں کوئی پرسرار نقل و حرکت دیکھی ہے، عمران نے کہا۔ تو کرنل موہن اور مانیکا دونوں چونک پڑے۔ پراسرار نقل و حرکت کیا مطلب؟ تم نے پہلے کی طرح پھر دو ٹیمیں بنائی ہیں، کرنل موہن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہم نے اپنا مشن مکمل کرنا ہے، چاہے اسے کسی بھی انداز میں کریں، تم میری آخری خواہش پوری کر دو اور اس کے بعد اطمینان سے ٹریگر دبا دو، مجھے کوئی گلا نہ ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا خیال ہے مانیکا؟ کرنل موہن نے تذبذب سے لہجے میں مانیکا سے پوچھا۔ کر لو بات، ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورتحال ہو جس سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے، اس شخص نے آخرکار میرے ذہن میں بھی شک کا بیج بو دیا ہے، مانیکا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں اوپر سے ٹرانسمیٹر لے آؤں، کرنل موہن نے کہا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ عمران اس دوران غیر شعوری طور پر اپنے جسم کو بار بار آگے دباؤ ڈال کر پیچھے کر رہا تھا، ویسے بظاہر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ تھک گیا ہے اور اپنے جسم کو حرکت دے کر تھکاوٹ کو کم کرنا چاہتا ہے، لیکن عمران جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ عمران ہتھکڑی کھول لینے کے بعد مسلسل ایک اہم کام میں لگا ہوا تھا، اس نے کھلی ہتھکڑی کی ایک کلپ کو زنجیر کے ساتھ ہی ان کا سر بند کر لیا، اس طرح ہتھکڑی نیچے بھی نہ گری تھی اور اس کی دونوں کلائیں بھی آسانی سے حرکت کر رہی تھیں، کیونکہ زنجیر اس کے بازو کے گرد گھوم کر پشت کی طرف سے ہو کر آگے سینے پر اور پھر پیچھے پشت کی طرف جا رہی تھی، اس لیے وہ صرف بازوؤں کے اگلے حصوں کو ذرا سی حرکت دے سکتا تھا، اور انہیں حرکت دے کر ہی اس کو یہ انکشاف ہوا کہ جو زنجیر اس کی کلائیوں کے اوپر سے گھوم کر سینے کی طرف آ رہی تھی وہاں ایک فولادی کڑا موجود تھا، اور اس کڑے کو محسوس کرتے ہی وہ سمجھ گیا کہ دو زنجیروں کو آپس میں جوڑ کر اسے باندھا گیا ہے، اور یہ کڑا وہ جوڑ تھا جس سے دوسری زنجیر منسلک تھی، اور اب یہ اتفاق ہے کہ یہ کڑا اس کی کلائیوں سے ذرا سا اوپر تھا جہاں تک اس کی انگلیاں نہ جا سکتی تھیں، اور شاید اس کڑے کے اس کی پشت پر آ جانے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کو عقب میں کلپ ہتھکڑی سے باندھا گیا تھا۔ اب عمران اپنے جسم کو ذرا آگے کر کے پیچھے اس لیے کر رہا تھا کہ زنجیر اس کے جسم پر جس انداز میں بندھی ہوئی تھی اس انداز میں ذرا سا فرق اس طرح پڑ سکتا تھا وہ اپنی جگہ سے کھسک سکتی تھی، اور چونکہ زنجیر تھی اس کے لامحلہ دور کی وجہ سے اسے نیچے کی طرف ہی کھسکانا تھی اور وہ کھسک رہی تھی، لیکن ابھی اس کی انگلیاں اس کڑے تک نہ پہنچی تھی، اس لیے وہ وقت چاہتا تھا، اور اس وقت کے حصول کے لیے سے پہلے تو واقعی ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور جب اس کی یہ اسکیم ناکام ہو گئی تو تو اس نے اسٹور کی بابت بات شروع کر دی، لیکن کرنل موہن نے جس لہجے میں بات کی تھی کہ اسے اسٹور کے محلے واقعوں کا علم نہیں ہے، تو اس نے پولیس ران نقل و حرکت کی بات کر کے یہ کوشش کی تھی کہ کرنل موہن اس کے سامنے کرنل داس سے بات کرے، تاکہ اگر ان کے درمیان کوئی اسپیشل کوڈ طے شدہ ہے تو وہ اسے معلوم ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے وقت بھی مل جائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسے کڑوں میں بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک بار اس کی انگلیاں اس بٹن تک پہنچ جائیں تو وہ فوراً ان زنجیروں سے آزاد ہو سکتا تھا، اس لیے وہ مسلسل آگے پیچھے ہو کر اسے کام میں مصروف تھا۔ تم اس طرح فضول اپنے جسم کو تھکا رہے ہو عمران، یہ انتہائی مضبوط زنجیر ہے، تم صرف اپنے جسم کے دباؤ سے نہ اسے توڑ سکتے ہو اور نہ ہی دیوار میں موجود مضبوط کنڈے باہر آ سکتے ہیں۔ اچانک مانیکا نے اسے مخاطب ہو کر کہا، مرنے کے بعد تو میں نے ہمیشہ کے لیے ساخت ہو جانا ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ چلو اپنی حرکت کا کوٹا تو پورا کر لوں۔ ویسے ذہین عورت سے ملاقات ہی اس وقت ہوتی ہے جبکہ موت قریب آ گئی ہے، ورنہ میں یقیناً تمہاری ذہانت کی بھرپور قدر کرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس تعریف کا شکریہ عمران، میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کے ایک ایسے شعبے سے ہے جو فیلڈ میں کام نہیں کرتا، اس سے تمہارا میرا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا، لیکن میں تمہارے متعلق بہت کچھ جانتی ہوں۔ کرنل موہن بھی پہلی انٹیلیجنس میں ہی تھا اور وہیں سے ایک بلیک فورس میں شفٹ کیا گیا ہے، ویسے ہمارے خاندانی تعلقات بھی ہیں، مانیکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو تمہاری قابلیت کا عملی امتحان بھی لے لوں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مانیکا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو تمہیں ابھی امید ہے کہ تم زندہ رہ جاؤ گی، مانیکا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تو امید اس سے آگے کی بھی ہے، لیکن اب کیا کہوں، کرنل موہن درمیان میں ظالم سماج بن چکا ہے، عمران نے جواب دیا، اور مانیکا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہو جتنی تم اپنے آپ کو سمجھتی ہو، اچانک تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور مانیکا بے اختیار چونک کر تنویر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر غصے کا الاؤ سا جل اٹھا تھا۔ تمہاری یہ جرات، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گی، مانیکا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے یک لک بدل سا گیا تھا۔ ہو نہا، تم جیسی نہ جانے کتنی چھپکلیاں دیواروں پر رینگتے ہو ایسے سوچتا رہتی ہیں، تنویر نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا، اور مانیکا یک لک کرسی سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے تنویر کی طرف بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے جا کر دونوں ہاتھوں سے تنویر کی گردن دبانے دے گی۔ ارے ارے، اتنے غصے کی ضرورت نہیں مس مانیکا، یہ اپنی جگہ سچا ہے، اس کے پاس حسن ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ ہم جیسے حسن پرستوں سے مختلف ہے، اچانک عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مانیکا یک لک رکی اور پھر واپس مڑ آئی، لیکن اس کا چہرہ اسی طرح آگ کی طرح تپا ہوا تھا۔ یہ طے ہے کہ میں تمہارے جسم میں اپنے ہاتھوں سے گولیاں اتاروں، مانیکا نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کرنل موہن سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا، اور عین اسی لمحے عمران کی انگلیاں کڑے کے اس بٹن پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئی جسے دبانے سے دونوں زنجیریں علیحدہ ہو سکتی تھی۔ میں نے بات کر لی ہے، ایسی کوئی نقل و حرکت دیکھنے میں نہیں آئی، اب تمہاری آخری خواہش پوری ہوگی، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کرنل موہن نے جیب سے ایک بار پھر مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ مانیکا سے تو بات کر لو، وہ کیا کہتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل موہن بے اختیار مانیکا کی طرف مڑا ہی تھا کہ عمران نے بٹن دبا دیا۔ چھن چھن کی تیز آواز کے ساتھ ہی زنجیر کا نچلا حصہ عمران کے جسم سے اپنے وزن کی وجہ سے نیچے اس کے قدموں میں جا گرا، اور اس کے اوپر والے جسم والی زنجیروں کے بھی دو تین بل اس کے جھٹکے سے کھل گئے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں صورتحال کو سمجھتے، عمران بھوکے چیتے کی طرح اچھل کر کرنل موہن سے ٹکرایا، اور کمرہ کرنل موہن کی چیخ سے گونج اٹھا۔ کرنل موہن ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے دیوار میں جا کر ٹکرایا، اس کے حلق سے اچانک چیخ نکل گئی۔ مانیکا لاشعوری طور پر مڑی ہی تھی کہ عمران کلابازی کھا کر سیدھا ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور مانیکا بھی چیختی ہوئی اچھل کر نیچے گری ہی تھی کہ عمران کی لات گھومی اور مانیکا کے حلق سے انتہائی کرب ناک چیخ نکلی، اور اس کے ساتھ ہی وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور پھر ساخت ہو گئی۔ کرنل موہن کا سر دیوار سے بری طرح ٹکرایا تھا کہ نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی دوبارہ کوشش کی، لیکن پھر وہی دیوار کی جڑ میں ہی ریت کے خالی بورے کی طرح ڈھیر ہو چکا تھا۔ عمران نے دوڑ کر وہ مشین پسٹل اٹھایا جو کرنل موہن کے ہاتھوں سے گرا تھا، اور دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ہی چھلانگ میں دو دو سیڑھیاں طے کرتا ہوا وہ اوپر بنے ہوئے ہٹ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں کوئی آدمی نہ تھا، صرف ایک میز بڑا سا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ عمران تیزی سے اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اسے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو ایک برآمدہ اور صحن تھا، برآمدے میں سے اسے دو افراد کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی، تو اس نے دروازہ کھولا اور مشین پسٹل اٹھائے وہ باہر آ گیا، لیکن برآمدے میں کوئی آدمی نہ تھا، بلکہ برآمدے کے ساتھ ہی کمرے کھلے دروازے سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ سین میں بھی کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران تیزی سے اس کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیسٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ ناول عنوان عمران سیریز بلائنڈ اٹیک، جسے مظہر کلیم ایم اے نے تحریر کیا، جسے محمد اظہر پیش کر رہے تھے۔ بقیہ کتاب کیسٹ نمبر 11 میں سماعت فرمائیے۔